بسم الله الرحمن الرحيم دار السلام ماسك Thorncliffe Park Drive Toronto Canada Friday after 17th Tarawih 28th of September 2007 Imam Abu Hanifa presented 65,000 Masail Always think good about others The bayan is presented by Hazrat Maulana Qari Rashid Ahmed Azmiri Sahib Damat Barakatuhu
Alhamdulillah Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم کل گزشتہ ایک واقعہ ذکر ہو رہا تھا جو کل کی ہماری گفتگو کا ایک حصہ تھا اور بات اس پر چل رہی تھی کہ کبھی کوئی بات انسان کے زبان سے ایسی نکلتی ہے کہ سامنے والے کی دل کی گہرائیوں تک پہنچتی اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر ہمدردی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کسی کے سامنے سچی بات پیش کرے تو کوئی بدقسمت ہوگا جو اسے قبول نہ کرے ورنہ وہ دل کو چھونے والی بات منظور کر لے وہ شاعر کی بات کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اس کو قلم دیا تھا اور ذہن رسا دیا تھا اللہ نے نعتیہ کلام بہت اچھے لکھتا تھا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک دین ہے لیکن اہل حق کا خیال یہ ہے کہ اشعار اگر کہہ رہا ہے تو واہی تباہی نہ ہو اصلاحی اشعار ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے امت کو نفع پہنچے پڑھنے والے کو کوئی عبرت حاصل ہو سننے والے کو اس سے کچھ حاصل ہو ورنہ یہ واہی تباہی شعر کے سنا ہے کہ ان کی کمر ہی نہیں ہے خدا جانے خنجر کہاں باندھتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے وقت گزاری کے لیے ہوگا ایسے واہی تباہی اشعار ہی کے لیے قرآن کریم میں ایسے شعرا کی مذمت فرمائی فرمایا کہ وہ بس تخیل اور خیالات ہوتے ہیں جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ تھے یہ بھی کبھی کبھی اشعار کہتے تھے اللہ نے خدا داد صلاحیت دی تھی. ایک دن انہوں نے شعر کہہ دیا. یہ شعر پر حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں ان کو ہدیے میں دے دیتا. جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے ہوں تو یہ شعر کتنا قیمتی ہوگا. فرماتے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. معلوم ہوا کہ اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے اور آدمی اللہ کا ہو جائے اس کے لیے پہلے دل کو غیر اللہ سے، خواہشات سے خالی کرنا، اس کے بعد اللہ کی معرفت کا نور آتا ہے. اس کو کہا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. اب اپنے اندر معنویت رکھتا ہے، یہ شعر بڑا اہم ہے. اہل معرفت سمجھتے ہیں اس شعر کی حقیقت کو. ورنہ برطانیہ میں تو میں نے کہا کہ اب اردو کو بھی آپ لوگ دفنانے کے کنارے پر آ گئے ہو اور فارسی کو پہلے ہی مرحوم کر دیا ہے. تو اب وہ شاعر صاحب جو تھے ان کا جو کلام تھا اس سے دوسرے لوگ جو ہیں عشق رسول میں ڈوب رہے ہیں. خیال پیدا ہو گیا ایک عاشق کو کہ چل کے دیکھیں تو صحیح شاعر کا حال کیا ہے. بڑا لمبا سفر کر کے پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ صاحب کہاں ہیں. گھر پہ گئے، دیکھا گھر پہ بھی نہیں ہے. گھر والوں نے کہا کہ وہ ذرا کوئی ہیئر ڈریسر کے یہاں گئے ہیں. اس کا پتہ معلوم کیا تو کرسی پر بیٹھ کر وہ کچھ چہرے کی صفائی کروا رہے تھے. یہ تو بیچارہ بہت دکھی ہو گیا کہ یا اللہ میں تو بہت دور سے کیا کیا سوچ کر آیا تھا. بہت دکھی ہو گئے، غمگین ہوئے، ہائے ہائے دل میں کیا کیا سوچ کے آیا تھا کہ یہ کتنا عاشق ہوگا، کتنا سنتوں کا متبع ہوگا، پابند ہوگا کہ اس کا شعر پڑھ کے میں جھوم جاتا ہوں، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب جاتا ہوں. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فارسی میں ان کو کہا کہ آغا ریشمی تراشی، آپ اس سرکار کی سنت کو ختم کر رہے ہیں. وہ بھی شاعر تھا اور شاعرانہ مزاج رکھتا تھا، جواب بھی اس نے شاعرانہ دیا. اس نے کہا کہ جی ہاں میں یہ داڑھی تو تراشتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں تراشتا. وہ بیچارہ بھولا بھالا انسان تھا جو گیا تھا، وہ یہ سب نزاکتوں سے واقف نہیں تھا. تو اس نے کہا ہاں بھائی آپ تو کسی کا دل تو نہیں کاٹتے ہیں، کسی کا دل تو نہیں توڑتے ہیں، ہاں البتہ رسول کا دل آپ توڑ رہے ہیں. وہ آدھے سے کھڑے ہو گئے شاعر صاحب کہ اللہ نے تجھے میری ہدایت کے لیے کئی میل دور سے بھیجا ہے. اور اسی وقت توبہ کر لی. اس کے جملے نے اس کو سچا عاشق رسول بنا دیا اور متبع سنت بھی بنا دیا. ایک جملہ کہا تھا لیکن درد کے ساتھ کہا تھا، دل کی گہرائیوں کے اندر اتر گیا. سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے مرتبے کے امام ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الخلق عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، جتنے بھی ائمہ ہیں دوسرے وہ تمام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فقہ کے اندر بچے ہیں. فقہ میں بڑا اونچا مرتبہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، ان کو کہا ہی امام اعظم ہے، نعمان ابن ثابت نام تھا اور تابعی تھے، اور بڑے بڑے تابعین اور صحابہ سے استفادہ کیا. بعض معترضین یہ کہتے ہیں کہ ان کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، بڑی ان کی شان میں گستاخی ہے. لیکن ہمارے ائمہ نے جواب دیا کہ محمد خوارزمی نے لکھا ہے کہ فقہ میں انہوں نے 65,000 یعنی 65,000 مسائل کا استنباط کیا ہے امت کے لیے. یہ استنباط اگر انہوں نے 17 حدیثوں سے کیا ہو تو بڑا باکمال امام اس کو مانا جائے گا کہ 17 حدیثوں سے 65,000 مسائل نکالے ہیں، یہ ایپ کی بات نہیں ہے، یہ بڑا کمال ہو جائے گا. کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے. لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اپنا ثواب کسی کو دیتے نہیں اور دوسروں کا گناہ لیتے نہیں. ایک ان کی شخصیت ہے، ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ حلف اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی کہہ دے مجمع میں، لیکن یہ غیبت کسی کی نہیں کرتے. بھائی یہ بہت بڑا کمال ہے. فرماتے ہیں کہ پتا چلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کہ ایک صاحب میرے اوپر بڑی مہربانی کرتے ہیں اور بہت غیبت کرتے ہیں میری، رحم آ گیا، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو درست کرنا چاہیے بیچارے کو. اللہ والوں کو ترس آ جاتا ہے، گناہکار کو دیکھ کے اسے حقیر نہیں سمجھتے. کوئی گناہ کر رہا ہو حقیر نہ سمجھے، سوچے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا ہو، کیا معلوم اور کون کون سے اعمال اچھے کر رہا ہو، یہ ایک برائی میری نظر میں آ گئی اور معلوم نہیں کتنی اچھائیاں اس کے اندر ہوں گی جس کا مجھے پتہ نہیں ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا دیکھا، ہاتھ کے اندر بوٹل تھی، اس کے رائٹ ہینڈ کے اوپر بھی ایک لیڈی اور لیفٹ کے اندر بھی ایک خاتون. دل میں کہا کہ اور کسی کے بارے میں تو میں نہیں سوچ سکتا کہ میں اچھا ہوں، لیکن اس سے تو میں اچھا ہوں. اس بنا پر کہ ایک تو ہاتھ کے اندر شراب کی بوٹل، دو دو غیر محرم عورتیں لے کے بیٹھا ہے، بدکاری میں مصروف ہے، شراب خوری بہت بڑا گناہ کبیرہ، اور الحمدللہ میں تو اس سے پاک ہوں. ابھی تو یہ سوچا جا رہا تھا، تھوڑا سا غور کیا جا رہا تھا، اتنے میں کشتی سمندر میں آ رہی تھی، وہ الٹی ہو گئی ساحل کے قریب قریب، اور اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈوبنے لگے، غرق ہونے لگے. اب حسن بصری کہتے ہیں کہ کاش مجھے تیرنا آتا، کوئی سویم کرنا جانتا تو ان کو بچانے کی میں کوشش کرتا، لیکن میں تیرنا نہیں جانتا. وہ آدمی نے بوتل رکھ دی، پیچھے پلٹ کر کہا حسن بصری چلیے نا آگے، ذرا کسی کو بچا سکتے ہو تو کود کر بچا لیجیے. کہ یہ آدمی کو میرا نام بھی کیسے پتا ہے، ایک تو میں اس کو برا سمجھتا ہوں. بھائی اللہ والوں کے دل پر اللہ تعالی باتوں کو کھولتے ہیں، اس لیے فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ والوں کے یہاں جاؤ تو اپنا دل صاف صاف لے کے جاؤ، کیونکہ اس کا دل تو ایکس رے کی مشین کی طرح ہے، وہ تو سب پڑھ لے گا. بپیش اگلے دل نگہدار دل تان باشد از گمانے بد خجل، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں خانقاہ میں جاتے تو پہلے توبہ تلہ کرتے، دو رکعت پڑھتے، فرماتے اللہ والوں کے یہاں ایسا گڑبڑ والا دل لے کے نہیں جا سکتے، میں بہت ڈرتا ہوں کوئی بات پیدا نہ ہو جائے شیخ کے دل میں میرے خلاف. ہاں اتنا اونچا مرتبہ، اتنا اونچا مقام، پھر بھی ایسا سوچتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ذرا بچا سکتے ہو تو بچا لیجئے نا، ذرا چھلانگ لگائیے نا، سمندر میں جائیے. انہوں نے کہا میں تیرنا نہیں جانتا، تو انہوں نے بوتل رکھی اور چھلانگ لگائی پانی میں، دو کو پکڑ کے لائے اور گئے اور دو کو پکڑ کے لائے. سوچنے لگے حسن بصری کہ اس نے تو بہت کما لیا، تھوڑی دیر میں اس نے تو بہت بڑا ثواب کما لیا، یہ تو کوئی پہنچا ہوا انسان معلوم ہوتا ہے. وہ دوڑ کر پھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے کہ آج پہلی مرتبہ آپ نے بدگمانی کی اور دھوکہ کھا گئے. میں دھوکہ کھا گیا؟ کہا جی ہاں. قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ دوسروں کے بارے میں گمان کرنے سے بچو. یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، سلسلہ شروع ہوتا ہے برائی کا. غیبت کے دروازے تک آدمی پہنچتا ہے، اس سے پہلے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں، یہ غیبت بڑا جنکشن ہے. آپ کو معلوم ہے ہندو پاک میں جنکشن پہ گاڑی زیادہ ٹھہرتی. فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. کیوں؟ آگے فرماتے ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اس بنا پر کہ بعض گمان بدگمانی ہو کر گناہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے انٹرنل معاملات کے اندر، سیکریٹ معاملات میں، ان کے انڈیویجل پرابلم میں تم بیچ میں انٹرفیئر نہ کرو، تحقیق نہ کرو، انویسٹیگیٹ نہ کرو. فلان آدمی فلان کے گھر کیوں جاتا ہے؟ ہم کو کیا، ہم لوگ کلیکٹر ہیں کیا؟ ہم لوگ کیا ذمہ دار ہیں؟ ہم لوگ کیا ریسپانسیبل ہیں؟ کیا اللہ پوچھنے والے ہیں ہم سے کہ وہ فلان آدمی اس کے گھر جاتا تھا تو تم نے کیوں ان کو روکا نہیں؟ دیکھو علوم کی بات تو بہت ہے، نکتے بہت ہیں اور بہت علم کی بات، لیکن جو ہم کو سنبھلنا ہے اور ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمائیں ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، دوسروں کے معاملات میں تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو، سب کو اپنے حال پر چھوڑ دو. کتنا اچھا سبق پڑھا ہے، ہم لوگ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، بودھر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کسی سے ملتا ہے، کسی کے یہاں جاتا ہے، لیٹ ہم گو. ہم کو کیا مطلب ہے؟ اگر آدمی یہ فکریں سب چھوڑ دے تو اس کا بہت سا وقت بچ جائے گا، کام میں لگ جائے گا. پھر نجی مجلس میں اسی پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اور ایک بات یہ سمجھ لو کہ تعریف سے بات شروع ہوتی ہے، غیبت پر ختم ہو جاتی ہے. شیطان بڑا ہوشیار ہے، تعریف کراتا ہے پہلے، لیکن بہت تعریف کے بعد بیچ میں ایک بات آتی ہے لیکن، کہ لیکن آیا نا، وہاں سے ذرا ایک دم ہم لوگوں کو الرٹ ہو جانا پڑتا ہے، کیونکہ لیکن کے بعد شیطان اب نیا انجیکشن دیتا ہے کہ لیکن یہ ایک پرابلم ان کا ہے. سامنے والا کہتا ہے ہاں یہ تم نے ایک بات ابھی تک نہیں معلوم تھی، یہ بتائی تم نے، میرے علم میں اضافہ کیا، اتنا نہیں معلوم تھا مجھے. اچھا یہ بھی ہے؟ کہ یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی تو اور بتاتا ہوں، نئی بات تو نے کہاں سنی. کہنے لگے اور بتاؤ نا یار، میں تو بالکل اندھیرے میں تھا. ارے بھائی اجالے میں اتنا آنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اللہ تعالی معاف فرما دے. تو فرماتے ہیں کہ یہ لیکن جو آتا ہے بٹ، یہ بٹ جو ہے نا ویسے تو بہت سمپل ہے لیکن یہ خطرہ پیدا کر دیتا ہے آدمی کو، گناہوں کے سمندر میں ڈوبا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اتنا سمپلی وہ چلا جاتا ہے بیک بائٹنگ اور غیبت کے دروازے پر کہ اس کو خود جو ہے وہ امیجن نہیں کر سکتا، ریئلائز نہیں ہوتا اس کو کہ میں اب غیبت میں چل رہا ہوں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی میں نے کیا بدگمانی کی اور کیا غلطی کی ذرا بتا دینا. فرمایا پہلی مرتبہ آپ نے بدگمانی کی اور اس میں بھی آپ دھوکہ کھا گئے، یہ ہاتھ میں جو بوتل دیکھ رہے ہیں یہ پانی کی ہے شراب کی نہیں، ہے نا، دور سے تو ایسی معلوم ہو رہی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے کوئی بات نہ کہو. گزرتا ہمارے یہاں سیلاب آیا تو برطانیہ میں میری دعائیں مغفرت کر دی لوگوں نے، بعد میں مجھے فون کیا کہ آپ زندہ ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی یہ تو میری بڑی غلطی ہو گئی کہ میں شراب سمجھ رہا تھا، تم کہتے ہو کہ یہ مائے مطلق تھا. اور فرمایا میرے دائیں ہاتھ پر میری امی جان ہے، دوسرے ہاتھ پر میری حقیقی بہن بیٹھی ہوئی ہے. توبہ کر لی کہ آج میں نے آنکھوں سے دیکھا اس میں دھوکہ کھا گیا، آج کے بعد کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کروں گا. یہ تجسس کے بعد کا درجہ ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو رحم آ گیا کہ بیچارہ مبتلا ہو رہا ہے، خامخواہ کے لیے اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے اور میرے گناہ دھو رہا ہے. یہ غیبت جو ہے نا یہ ٹو ان ون والا ہے، سورہ حجرات میں آتی ہے، اس کی تفصیل وہاں ذکر کریں گے. سمجھایا جائے تو کیسے سمجھایا جائے، دیکھیے اللہ والے دل میں درد رکھتے ہیں تو سمجھانے کا طریقہ بھی ان کا بڑا درد مندانہ ہوا کرتا ہے. سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھتے، بڑا گفٹ لے کے پہنچے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کے گھر پر اور دروازہ نوک کیا. اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو امام اعظم کو دیکھا ہاتھ میں گفٹ لیے ہوئے. حضرت میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. کہا میں آپ کا مددانی ہوں، تعریف کرنے والا نہیں ہوں، معاف کرنا میں تو ہمیشہ جو ہے آپ کو کریٹیسائز کرتا رہا ہوں. تو کہا میں اسی آپ کی مہربانی کے عوض میں تو یہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں. کہنے لگے مہربانی، حضرت معاف فرمائیے، آپ کوئی غلط دروازے پر آ گئے ہیں، میں آپ کی معاف فرمائیے غیبت کرتا ہوں، میں آپ کو اچھا آدمی نہیں سمجھتا اور لوگوں کے سامنے ادھر ادھر کی آپ کی بات کرتا ہوں. تو امام صاحب نے فرمایا نہیں، میں بالکل آپ کا پتا تمام چیزیں معلوم کر کے حاضر ہوا ہوں اور یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ تو میرے بہت بڑے محسن ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہ اس بنا پر کہ جب آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کی نیکیاں مفت میں مجھے ملتی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کا احسان ہوگا کہ کام آپ نیکیوں کے کرتے ہیں اور بیٹھے بٹھائے مجھے دے دیتے. کیوں بھائی، ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوں اور جاب کرنے والا آٹھ گھنٹے کا جاب کر کے آئے اور شام کو آ کے اپنی جو کچھ اس نے ارننگ ہے وہ آپ کو لا کے دے دی، تو کیا محسن ہے کہ نہیں؟ ہمارا شکریہ ادا کریں گے نا بھائی کہ تم محنت کرتے ہو، میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں، کتنی اچھی بات. دعائیں دیں گے نہیں؟ تو ایک تو یہ کام آپ کر رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ میرے گناہ بھی آپ دھو رہے ہیں. غیبت کرنے والا جس کی کرتا ہے غیبت اس کے گناہ بھی دھلتے جاتے ہیں، تو آپ میرے گناہ دھو بھی رہے ہیں، اپنا ثواب مجھے دے بھی رہے ہیں، دو احسانات میرے اوپر کرتے ہیں. آپ یہ احسانات کا سلسلہ اگر جاری رکھیں گے تو میرا گفٹ کا سائز بڑھتا جائے گا. ہائے ہائے، یہ تو بہت دکھ کی بات ہو گئی. ارے حضرت مجھے تو یہ علم نہیں تھا کہ میں برائی کرنے میں بھی آپ کو نیکیاں بھی دیتا جا رہا ہوں، آپ کے گناہ دھوتا بھی جا رہا ہوں، آج کے بعد یہ غلطی میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ سمجھانے کا طریقہ ہے۔ اس کو بیچارے کو یہ گناہ کی جو وعید ہے اس کا علم نہیں تھا، تو اس ترتیب سے اس کو بتا دیا کہ ہمیشہ کے لیے یہ گناہ کی اتنی برائی اس کے دل کے اندر داخل ہو گئی کہ غیبت سے توبہ کر لی۔ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کا سامان گم ہو گیا تھا، اس نے بہت کچھ تعویذ کیے، بہت کچھ دم درود، بہت کچھ پڑھا وظیفہ، لیکن وہ سامان تھا تو گھر میں لیکن مل نہیں پایا۔ کبھی آدمی رکھ دیتا ہے نا ادھر ادھر، تو سامان رکھ دیا ہے، ملتا نہیں، بہت کچھ کیا نہیں ملا، تو کسی نے بتلایا کہ امام اعظم کے پاس چلے جاؤ، وہ کوئی نسخہ بتا دیں گے تمہیں۔ اب اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو یہی نسخہ ملے گا، بھائی قل ہو اللہ پڑھا کرو، انا آتینا پڑھا کرو، تو جب سورت بتاتے ہیں تو کہتے ہیں سینے میں سے نکال کے دو۔ ارے قرآن میں سے نکال کے دیا، اللہ کے کلام میں سے نکال کے دیا، اس سے بڑا ہے کیا اس کا سینہ؟ میرے والد صاحب کسی حافظ قرآن کو تعویذ نہیں دیتے تھے، فرمایا تیرے سینے میں تو اللہ نے قرآن کریم رکھا ہے، اگر کوئی نقش لکھوں گا تو اللہ کے کلام میں سے لکھوں گا، اور تیرے سینے میں تو پورا کلام اللہ لکھا ہوا ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ ہمارے یہاں گاؤں میں سروے ہو رہا تھا کہ سب سے بڑا گاؤں میں مالدار کون، کوئی سروے کر رہے تھے گاؤں میں سب سے بڑے مالدار کون ہیں۔ ایک بڑے میاں مل گئے، ان سے بھی پوچھا کہ آپ کے خیال کے مطابق گاؤں کے اندر سب سے رچ پرسن کون ہوگا، کون ہے سب سے زیادہ ویلدی؟ انہوں نے کہا میرا نام لکھ لو۔ کہنے لگا آپ کا تو لسٹ میں تو کہیں نام نہیں ہے۔ کہا وہ تمہاری لسٹ میں نہیں ہے لیکن آپ لکھ لو نا، پہلے نمبر پہ میرا نام لکھ۔ تو آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ گاڑی ایک بھی نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس فارم کتنے ہیں؟ میں فارم میں کام تو کرتا ہوں، فارم میرا نہیں۔ تو پھر آپ مالدار کس کو کہتے ہیں؟ کہا آپ کا جو سروے ہے وہ دوسرا ہے، میرا سروے ہے وہ دوسرا ہے۔ اب میں آپ سے جو ہے میرے سروے کے حساب سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ یہ بتائیے کہ قرآن نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ عجیب سوال کر دیا۔ کیا عجیب سوال؟ تو پھر دوسرا کوشچن ہے میرا، آپ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ یس وی آر مسلمس، آف کورس۔ تو کہا مسلمان کے نزدیک قرآن کا درجہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نعمت عظمیٰ ہے کہ نہیں؟ کہا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا، انکار تو نہیں کر سکتے۔ اور کہا اللہ کسی کے سینے میں قرآن رکھ دے تو اس کے پاس بڑی دولت ہے کہ نہیں؟ یہ دولت والا ہے کہ نہیں؟ کہا ہے دولت والا، بہت بڑی دولت ہے، دنیا کی کوئی دولت اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہے چھ سب دولتیں اس دولت کے سامنے۔ تو کہا میرے پانچ بچے حافظ قرآن، بتاؤ مجھ سے بڑا کوئی مالدار ہو تو بتاؤ۔ دیکھا نا، یہ بھائی جس کے دل میں قدر ہو وہ دولت سمجھے گا، اور جو قدر جانتا ہی نہیں وہ کیا سمجھے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ احترام بہت کرتے ہیں قرآن شریف کا، اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کو اتنا اونچے رکھتے ہیں کہ اس کو اترنے میں ایک سال لگ جاتا ہے۔ کچھ سمجھ رہے میری بات؟ بھائی اتنا بھی احترام نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر رکھ کے تو اتارنے میں دوسری رمضان آ جائے۔ قرآن تلاوت کی چیز ہے، زندگی میں اتارنے کی چیز ہے، روزانہ پڑھنے کی چیز ہے۔ اللہ اس کی تلاوت رمضان میں بھی نصیب فرمائے، اور رمضان میں دعا فرما لیجئے کہ اللہ روزانہ وقت دے دے، روزانہ تلاوت قرآن کروں، گھر میں نور آ جائے، گھر میں رحمتیں آ جائے۔ ہاں بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کہنے لگے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میرے پانچ پانچ بچے حافظ قرآن ہیں۔ ایک صاحب تھے، ان کے کئی بچے عالم تھے، تو ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، ان کے ابا جان جو بچوں کے ابا جان تھے ان کے بارے میں، تو کسی نے کہا کہ یہ عالم نہیں ہے، انہوں نے کہا میں عالم کا باپ ہوں، یعنی میرے پانچ بچے عالم ہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے درد عجیب رکھتے ہیں امت کا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تقدس اور پاکیزگی اور گناہوں سے اجتناب کا عالم یہ تھا کہ گناہ جو بظاہر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس کا ویژن نہیں ہوا آتا، وہ ان کو نظر آتے تھے. فرماتے تھے کہ جب کوئی وضو بناتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، آنکھ تک پانی پہنچتا ہے، تو مجھے نظر آتا ہے جو گناہ گر رہا ہو، متشکل نظر آتا ہے. پاکیزگی کے اس درجے پر پہنچ جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک آدمی آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں اور بد نظری کر کے آتے ہیں، غیر محرموں پہ نظر ڈال کے آتے ہیں، مجھے نظر آتا ہے، توبہ کر لو بھائی. وہ آدمی آیا، بعد میں مجلس کے ختم ہونے کے بعد حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی، حضرت میں بد نظری کر کے آیا تھا. فرمایا آنکھوں سے نظر آتا ہے وہ گناہ مجھے. حیا کی انتہا پر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کامل الحیا اور جامع قرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گناہ متشکل نظر آتے تھے. ایک لڑکے کو بلایا اور پیار سے کہا والدین کی نافرمانی نہ کر، بد کلامی نہ کر، تو کلی کر رہا تھا، تیرے منہ سے جو پانی نکل رہا تھا اس سے یہ گناہ ٹپکتا ہوا میں نے دیکھا ہے. لیکن پھر اللہ سے دعا کر لی اور عیب تلاش نہیں کر رہے ہیں، قدرتی طور پر نظر آ رہا ہے، اس بنا پر ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اے الہ العالمین میری آنکھوں کو دوسروں کے عیوب سے بند فرما دے، دوسروں کے عیب اور دوسروں کے گناہ ہرگز میں دیکھنا نہیں چاہتا، بند کر دے مجھے نہیں دیکھنا. عیب تلاش کرنا اچھی چیز نہیں، عیب اگر چھپا دیا تو بہت بڑی بات ہے. حدیث پاک میں اس کی بھی بڑی تعریف آئی. ایک حدیث ہے جس کا نام ہے حدیث نجوا، حدیث نجوا. نجوا کے معنی سرگوشی، یعنی قریب بلا کر دوسرے نہ سنے اس طرح سے گفتگو کرنا، اس کو کہتے ہیں نجوا. اس حدیث کا نام ہی رکھا نجوا. فرماتے ہیں ایک صاحب کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ اور کرٹین ڈال دیا جائے گا، حجاب، ایک ستر ڈال دیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے ذرا اور قریب آ جا. قریب آئے گا تو اس کو گناہ گنوائیں گے، یہ گناہ بھی تو نے کیا، فلان گناہ بھی کیا، فلان گناہ بھی کیا. اب انکار تو کر نہیں سکتا نا، انکار نہیں کر سکتا. کہ یہ سب گناہ منظور ہے تجھے؟ کہ اللہ میں تیرے سامنے جھوٹ تو بول نہیں سکتا، یہ گناہ ہوئے ہیں اور تو نے لکھے ہیں، تیرے سامنے ہے میرا سب عمل نامہ. تو کہا اب کیا اندازہ ہے؟ کہا بس اللہ تو جو فرمائے وہ، میں تو اس میں کچھ کر نہیں سکتا. فرمایا آج تیری مغفرت کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے دنیا میں اپنے ایک بھائی کے عیب کو چھپا دیا تھا اور اس پر پردہ ڈال دیا تھا، اس بنا پر پردے میں میں نے تیرے عیوب بنا کر ہمیشہ کے لیے اس پر پردہ ڈال کر تیری مغفرت فرمائی. یہ ہے حدیث نجوا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہ کسی کے ظاہر کریں اس کے بجائے اس کے اوپر پردہ ڈال لیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی آیا اور کہا حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی نسخہ جو ہے بتا دیجئے، تاکہ یہ جو تکلیف ہے میری، گم ہو گیا ہے سامان، ملتا نہیں، مل جائے. حضرت نے فرمایا کہ دو رکعت پڑھ لے اور اللہ سے مانگنا. یہ تو بہت اچھا نسخہ تھا، لیکن امام صاحب بڑے حکیمانہ مزاج کے انسان تھے. وہ جانتے تھے کہ اب یہ شیطان اس کو یاد دلائے گا سامان، کیونکہ نماز پڑھے تو نماز تو بہت بڑی نعمت ہے، شیطان نماز کے اندر انسان کو حیران کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. لیکن اس پر شاید ایک اعتراض ہوگا، علماء تشریف رکھتے ہیں کہ سوچیں گے کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، نماز ہوتی ہے تو آ کے وسوسے ڈالتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں بہت دل گھبراتا ہے. میں نے کہا پیسے گننے میں کبھی دل گھبراتا ہے کہ نہیں؟ نمازگی کے اندر دل کیوں گھبرایا؟ کیونکہ نماز سے عشق نہیں ہے، نماز سے محبت نہیں ہے. اگر نماز سے محبت پیدا ہو جائے تو دل گھبرائے گا نہیں، بلکہ دل خوش ہو جائے گا، دل ایسا لگ جائے گا رات گزر جائے گی پتہ نہیں چلے گا. اس لیے بیچارے شاعر نے رو کر یہ شعر کہا ہے کہ تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے. اور اگر چاہیے ولایت کے درجوں پر چڑھنا، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تہجد کی نماز کی پابندی کر لے. اور اب ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، پہلے دو چار رکعتیں پڑھ لے، اللہ سے دعا کریں، پھر سحری کھائیں، اور دعا یہ کریں کہ اللہ زندگی بھر کا تہجد کا پابند بنا دے. یہ موقع ہے ہمارے لیے ماہ رمضان میں کہ اللہ سے مانگ لے، دعا کر لے. کیونکہ عطار ہو کے رومی راضی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آگے سہرگاہی. مانگنا پڑتا ہے اللہ سے، محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے کام ہوتا ہے. اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تراوی میں حفاظ نے یہ آیت پڑھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو ہمارے راستے کی محنت کرے گا، ہمارے راستے کی یعنی دین والے راستے کی محنت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں انگلی پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری. اور نیکوکاروں کو ہم محروم نہیں کرتے، انہیں عطا کرتے ہیں اور ہر دروازے سے دیتے ہیں، محروم نہیں کرتے. کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، لیکن سچائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کوئی مانگنے والا مانگے تو پھر اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور خوب دیتے ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. کتنا بڑا کرم ہے کہ پڑھنے والا تو پڑھ رہا ہو لیکن اللہ فرماتے سننے والا محروم کیوں رہے. پڑھنے والا اگر حاصل کر رہا ہے نیکیاں تلاوت قرآن پر، تو جو توجہ سے سن رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اسے بھی محروم نہیں کروں گا، اسے بھی اتنا ہی دوں گا جتنا کہ پڑھنے والے کو دیتا ہوں، کیونکہ میرے خزانے میں دینے سے کمی نہیں آتی. ہاں، دنیا والوں کے خزانے تو ختم بھی ہو جاتے ہیں، ان کا ٹائم لمٹ بھی ہوتا ہے. ہاں، فرماتے ہیں صبح آؤ 8 بجے سے لے کر 6 بجے تک لے لو، 6 بجے کے بعد دروازہ بند کر دیا. اب کل آنا، ہمارے یہاں سیلاب آیا تو سیلاب کے موقع پر لوگ لین لگا کے کھڑے تھے بیچارے مدد کے لیے، دینے والے دیتے رہے لیکن انسان ہے نا، تھک جاتے ہیں. تو شام کے کنارے پر بورڈ لگا دیا، بھائی اب کل آنا. رات ہو گئی، دروازہ بند، لیکن رب کائنات کا دروازہ دیکھیے بڑا عجیب و غریب ہے. جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دروازہ کھلا ہے، مانگنے والوں مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور لینے والے عجیب ہیں. اور بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ دینے والا پکار کر کہتا ہے لے جاؤ، اور مانگنے والا سو رہا ہے، رات کو آرام کر رہا ہے، پکار لگائی جا رہی ہے، فرشتے اعلان کر رہے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا مغفرت دے دوں، اور ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں رزق دے دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں دے دوں اسے، اس کی منگتا اس کی پکار عطا کر دوں. تو اللہ کا دروازہ ایسا ہے، اس کا خزانہ بڑا عجیب و غریب ہے. یہ گھر گیا، جا کر اس نے سوچا چلو یہ نسخہ بھی آزماتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ لی. ہاں مجھے یہ سمجھانا ہے کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان پاک جاتا ہے، کہتے ہیں اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ آتی ہو، اتنا گھبراتا ہے اذان کی آواز سے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی دعوت یہ ہے کہ لوگ نماز نہ پڑھنے پائیں، اور مؤذن پکار رہا حی علی الصلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، اور کامیابی کی تلاش کرنے والے ادھر ادھر چکر کاٹ رہے ہیں، ان کو بھی میسج دے رہا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ. تو نماز کی طرف آنا، کامیابی کی طرف آنا، دنیا آخرت کی کامیابیاں اللہ دیں گے. ہاں بھائی، یہ وعدہ ہے، اس لیے اس کو کمپلیٹ میسج کہا. کیسا میسج؟ کمپلیٹ میسج آف اللہ، کمپلیٹ میسج آف اسلام اذان ہے. لیکن شیطان جب دیکھتا ہے اذان ختم ہو گئی اور بندہ اب اللہ اکبر کہنے والا ہے، تو شیطان لوٹ کر جلدی جلدی آ جاتا ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس طرح سے وسوسے کے انجیکشن باہر سے دیتا ہے اور وسوسے دوڑتے ہیں. شیطان آ گیا ہے. اب اذان کا درجہ اونچا کہ نماز کا درجہ اونچا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز میں شیطان نہ آتا، لیکن یہ اذان میں نہیں آتا اور نماز کے اندر آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تفصیل کا لفظ کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاتن تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات، وتطہرنا بہا من جمیع السیئات، ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات، تبلغنا بہا اقصى الغایات، من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رمضان کے باقی ایام کی قدر نصیب فرما، اور تزیہ اوقات سے اللہ حفاظت فرما، ہر قسم کی اخلاقی انارکھی اور برائیوں سے پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، نیکیوں کا شوق پیدا فرما اور گناہوں سے نفرت پیدا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر مرحلے میں نصیب فرما. اے اللہ قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ کا ذوق شوق عطا فرما. اے الہ العالمین، دین کی محنت کے لیے پوری ملت اسلامیہ کو قبول فرما، جوانوں کی جوانی کو قبول فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.